باب التمتع. التمتع افضل من الافراد. وعن ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان الافراد افضل لان المتمتع سفره واقع لعمرته والمفرد سفره واقع لحجته. وجه ظاهر الرواية أن في التمتع جمعا بين العبادتين فأشبه القران. باب التمتع, یہ باب ہے تمتع کے بیان میں. بھائی حج تمتع کے اندر آپ پڑھ چکے کہ حج اور عمرہ دونوں کیے جاتے ہیں, البتہ یہاں سے جب محرم احرام باندھے گا تو وہ صرف اور صرف عمرے کی نیت کرے گا. اور عموماً یہاں سے جو لوگ جاتے بھی ہیں جو تو وہ عموماً حج تمتع کی نیت کرتے ہیں بھائی. اور اس میں پھر بالخصوص خیال رکھا جائے کہ یہاں سے احرام باندھتے وقت حج کی نیت نہیں کرنی بلکہ عمرے کی نیت کرنی ہے. حج کا احرام وہاں ساتویں آٹھویں ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھا جائے گا حرم سے ہی. تو اس کا بالخصوص خیال رکھا جائے کہ جو بھی حج تمتع پر جا رہا ہے وہ یہاں سے جب احرام باندھے گا تو کس چیز کی نیت کرے گا؟ عمرے کی نیت کرے گا, حج کی نہیں. حج کا احرام وہاں جا کر باندھے گا. اگر اس نے یہاں غلطی سے بھی حج کی نیت کر لی تو بس پھر حج کا احرام شروع ہو گیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ پھر حج کا احرام شروع ہو جائے گا اور پھر وہ حج افراد بن جائے گا. تو لہذا یہاں سے خیال رکھے, خصوصاً احتیاط کرے, اور کون سی بھی نیت کرے عمرے ہی کی نیت کرے بھائی. اور پھر عمرہ وہاں کرنے کے بعد انسان حلال ہو جاتا ہے. اور یرحمک اللہ, عمرہ کرنے کے بعد انسان وہاں حلال ہو جاتا ہے, احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر ساتویں آٹھویں ذی الحجہ کو جا کر وہ کیا کرے گا؟ حج کا احرام باندھے گا. تو یہ جو درمیان کے دن ہیں ان میں احرام نہیں ہوتا, احرام کی کوئی پابندی نہیں ہوتی بھائی. اور البتہ پھر اس حج کے اندر چونکہ حج اور عمرہ دونوں عبادتیں ادا کرنے کی توفیق اللہ نے دی ایک ہی سفر کے اندر, تو لہذا بطور شکر کے ایک قربانی کرنا پڑے گی جسے دم تمتع کہتے ہیں یا دم متعا کہتے ہیں بھائی. تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں التمتع افضل من الافراد. تمتع جو ہے وہ افراد سے افضل ہے بھائی. ہمارے نزدیک سب سے افضل طریقہ حج حج قران ہے, حج قران. اور اس کے بعد دوسرا درجہ حج تمتع کا ہے بھائی, کیونکہ حج تمتع میں دو عبادتیں کر رہا ہے, عمرہ بھی اور حج بھی, جبکہ حج افراد میں صرف حج ہے. تو لہذا تمتع کا دوسرا درجہ ہوا اور حج افراد کا تیسرا درجہ ہوا. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ, یہ تو ظاہر روایت آئی کہ تمتع افضل ہے افراد سے, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ حج افراد افضل ہے حج تمتع سے بھائی. حج افراد افضل ہے حج تمتع سے. وجہ اس کی یہ کہ حج افراد والا یہاں سے جو احرام باندھتا ہے وہ حج کا احرام ہوتا ہے. تو اس کا یہ سفر کس کے لیے ہے؟ حج کے لیے ہے. جبکہ حج تمتع کرنے والا یہاں سے جو احرام باندھتا ہے وہ عمرے کا احرام ہے, شروع میں وہ عمرہ کرتا ہے, تو لہذا اس کا سفر عمرے کے لیے ہوا. اور یہ بات ظاہر ہے کہ وہ سفر جو حج کے لیے ہو وہ اعلیٰ ہے. کس کی بنسبت؟ وہ سفر جو عمرے کے لیے ہو. تو اس وجہ سے افراد کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. یہ امام صاحب کی ایک روایت ہے اور اس کی دلیل بھی ذکر کر دی بھائی میں نے. تو کہتے ہیں وعن ابی حنیفہ رحم اللہ ان الافراد افضل, اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ حج افراد افضل ہے. لان المتمتع سفره واقع لعمرته والمفرد سفره واقع لحجته. اس لیے کیونکہ متمتع جو ہے یعنی حج تمتع کرنے والا جو ہے اس کا سفر عمرے کے لیے ہوا ہے. والمفرد سفره واقع لحجته, اور مفرد جو ہے یعنی حج افراد کرنے والا اس کا سفر حج کے لیے ہوا ہے. وجہ ظاہر روایتی، بھئی ظاہر روایت کیا آئی، متن میں کیا آیا؟ تمتع افضل ہے، یہ تو ایک روایت تھی نا امام صاحب سے کہ حج افراد افضل ہے، اور اس کی وجہ بھی ذکر کر دی. ظاہر روایت کے مطابق تمتع افضل ہے افراد سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان فی التمتع جمع بین العبادتین، کہ حج تمتع کے اندر دو عبادتوں کو جمع کرنا ہے. فاشبہ القران، تو یہ کس کے مشابہ ہوا؟ قران کے مشابہ ہوا. اور یہ بات پہلے ذکر ہو چکی کہ قران کیا ہے؟ افضل ہے. تو معلوم ہوا تو تمتع بھی افراد کی بنسبت افضل ہے. ثم فیہ زیادۃ نسکن، پھر اس کے اندر ایک عبادت کی زیادتی بھی ہے، تمتع میں ایک عبادت کی زیادتی بھی ہے، وہ ہوا اراقۃ الدم، اور وہ خون کا بہا دینا ہے، یعنی ایک جانور کی قربانی کرنا ہے. اس وجہ سے بھی یہ کیا ہے؟ افضل ہے. بھائی افضل، ایک تو دو عبادتیں آ گئیں اس میں، اور ایک اس میں قربانی بھی ہے، تو یہ افضل ہے. وَسَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ، یہ جواب دے رہے ہیں بھائی، اوپر جو روایت آئی تھی کیا کہ حج افراد افضل ہے، کیوں افضل ہے؟ اس کی وجہ کیا ذکر ہوئی تھی؟ کیونکہ اس کا سفر کس کے لیے؟ حج کے لیے. اور متمتع کا سفر کس لیے؟ عمرے کے لیے. وجہ ذکر ہوئی تھی، اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ بھائی متمتع کا سفر بھی عمرے کے لیے نہیں ہے، در حقیقت اس کا سفر بھی حج ہی کے لیے ہے، اور عمرہ جو ہے حج کے تابع ہے، بیچ میں آ گیا، درمیان میں آ گیا، لیکن یہ کیا ہے؟ حج کے تابع ہے. دراصل یہاں اس کا سفر حج ہی کے لیے ہے. کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے انسان سعی الی الجمعہ کرتا ہے، لیکن جمعے سے پہلے سنتیں بھی پڑھتا ہے، وہاں جا کر جمعے سے پہلے سنتیں بھی پڑھتا ہے، تو سنتیں بھی بیچ میں آ گئیں، لیکن سنتیں بیچ میں آنے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سعی الی سنت ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ سعی الی الجمعہ ہی کہلائے گی. بھائی تو سنتیں کس کے تابع ہیں؟ جمعے کے تابع ہیں، تو لہذا یہ سعی کس لیے ہوئی؟ جمعے ہی کے لیے ہوئی. تو یہاں پر بھی یہ سفر حج ہی کے لیے ہوا، اگرچہ بیچ میں کیا آ گیا؟ عمرہ آ گیا. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَسَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ، اور اس کا سفر جو ہے وہ حج ہی کے لیے ہوا ہے. وَإِن تَخَلَّلَتِ الْعُمْرَةُ، اگرچہ بیچ میں عمرہ آ گیا ہے، لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلْحَجِّ، اس لیے کیونکہ عمرہ جو ہے وہ حج کے تابع ہے. تخلل سنت بین الجمعۃ والسعی الیہا، جیسے کہ سنتوں کا بیچ میں آ جانا، سنتوں کا بیچ میں آ جانا، کس کے بیچ میں؟ بین الجمعۃ والسعی الیہا، جمعے اور سعی الی الجمعہ کے بیچ میں. جمعے اور ایک جمعے کے لیے چل پڑا، اور پھر جمعے سے پہلے بیچ میں کیا آ گئیں؟ سنتیں. تو سعی الجمعہ اور جمعے کے درمیان سنتیں آ گئیں، لیکن پھر بھی اس سعی کو کیا کہیں گے؟ یہ سعی الجمعہ ہی ہے بھائی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سنتیں جمعے کے تابع ہیں بھائی. یہ ہے مولانا فقہ حنفی بھائی، ایک ایک بات دلیل کے ذریعے واضح کرتے چلے جاتے ہیں فقہا، اور یہ تو صاحب ہدایہ کا طریقہ ہے، وہ مختصر طریقے سے چل رہے ہیں. آپ نے پہلے پڑھا کہ انہوں نے جو پہلے کتاب لکھی تھی وہ 80 جلدوں کے اندر تھی، 80 جلدوں کے اندر، اور پھر اسی کو مختصر کر کے انہوں نے 4 جلدوں میں کیا بھائی. تو یوں سمجھیے یہ اس خلاصے کا خلاصہ ہے، خلاصہ بھی نہیں بلکہ خلاصے کا خلاصہ ہے. وہاں کتنی تفصیل ہوگی، کتنے دلائل ہوں گے، تو یہاں بس وہ صرف ایک آدھ مختصر سی بات کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں. اس کا یہ معنی نہیں کہ ہمارے پاس یہی دلائل وغیرہ ہیں، بس یہ ایک آدھ دلیل ذکر کر دیتے ہیں اور پھر دوسرے مسئلہ، اگلا مسئلہ ذکر کرتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں والمتمتع على وجهين، متمتع يسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي. بھئی یاد رکھیے، یہ حج تمتع کرنے والا جو ہے یہ دو قسم پر ہے، اس نے وہاں جا کر قربانی تو کرنی ہی ہے. تو ایک صورت یہ ہے کہ یہ وہاں جا کر قربانی کا جانور خریدتا ہے اور پھر اس کی قربانی کرتا ہے یوم النحر والے دن، اور ایک صورت یہ ہے کہ یہ یہیں سے قربانی کا جانور اپنے ہمراہ لے جاتا ہے، اپنے ہمراہ لے جاتا ہے. تو دونوں میں یاد رکھیے، پھر حج کے طریقے میں بھی تھوڑا سا فرق آئے گا، تھوڑا سا معمولی سا، اور وہ فرق صرف احرام کے اندر آئے گا کہ حج تمتع کر رہا ہے اور اس کا کیا طریقہ تھا کہ وہاں جا کر عمرہ کرتا تھا انسان اور پھر حلال ہو جاتا تھا اور پھر احرام کی پابندیاں درمیان میں ختم ہو جاتی تھیں، لیکن یہ اس حاجی کے اندر ہے جس نے جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لے کے جائے وہ بیچ میں حلال ہو جاتا ہے، لیکن وہ متمتع جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر جاتا ہے وہ جا کر جب عمرہ کر لے گا تو پھر حلال نہیں ہوگا، سر کے بال نہیں منڈوائے گا یا سر کے بال چھوٹے نہیں کروائے گا، بلکہ اسی طرح حالت احرام ہی میں حرم میں رہے گا، حالت احرام ہی میں حرم میں رہے گا اور پھر آگے چل کر اسی احرام کے اندر پھر وہ حج کے احرام کی بھی نیت کر لے گا تو حج کا احرام بھی شروع ہو جائے گا، تو پھر آگے اس کا یہ احرام حج اور عمرے دونوں کا بن جائے گا۔ عمرے کے بے شک افعال کر چکا ہے وہ، لیکن احرام تو ابھی باقی ہے، احرام کے ختم کرنے کے لیے تو کیا ضروری تھا، حلق کروائے یعنی سر کے بال اس طرح سے صاف کروائے یا بال چھوٹے کروائے، لیکن اس نے جب ہدیہ لے کر گیا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد یہ حلق یا قصر نہیں کروائے گا، بال چھوٹے نہیں کروائے گا اور اسی احرام کو نہیں اتارے گا، اسی احرام کی پابندیوں کے ساتھ وہ وہاں رہے گا اور پھر اسی میں آگے چل کر وہ کیا کر لے گا، حج کے احرام کی بھی نیت کر لے گا۔ تو اب یہ احرام کس کا ہو گیا، دونوں کا، حج اور عمرے دونوں کا ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی بالکل قارن کی طرح ہو گیا، حج قران کی طرح ہو گیا، اس میں بھی آخر تک دو احرام رہتے ہیں، اس میں بھی آخر تک دو احرام رہتے ہیں، اس میں بھی قربانی واجب ہوتی ہے، اس میں بھی کیا واجب ہے، قربانی واجب ہے، ہاں صرف یہ فرق ہے حج قران سے کہ حج قران والا گھر سے ہی حج اور عمرے دونوں کی نیت کر کے چلا تھا، اس کا احرام شروع سے ہی حج اور عمرے دونوں کا ہے، جبکہ یہ حج تمتع والا جو حدی لے کر گیا ہے اس کا گھر سے جو احرام تھا وہ تو کون سا تھا، عمرے کا، اور آگے چل کر پھر کون سا شروع ہو گیا، حج والا بھی ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو صرف یہ فرق آ جائے گا ان دونوں میں۔ تو کہتے ہیں والمتمتع علی وجہین، اور متمتع جو ہے وہ دو قسم پر ہے، متمتع یسوق الہدی، ایک وہ متمتع ہے جو ہدی کو ہانکتا ہے، ہدی کو ہانک کر لے جاتا ہے، یہ لفظ آگے بھی آئے گا، جانور کو پیچھے سے ہانکنا کہ انسان پیچھے چل رہا ہو اور جانور آگے ہو، اس کو کہتے ہیں سوق، سین واو اور قاف دو نقطوں والا سوق، اور یہ ہانکنے والا سائق کہلاتا ہے، اور اگر جانور کو آگے سے کھینچا جائے، انسان آگے ہے اور جانور پیچھے ہے، تو اس کو کہتے ہیں قود بھائی، کیا کہتے ہیں، قود، قاف واو اور دال، اور یہ کھینچنے والا قائد کہلائے گا، کیا کہلائے گا، قائد کہلائے گا بھائی، اور اسی لیے قوم کے جو رہنما ہوتا ہے اس کو بھی قائد کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ آگے ہوتا ہے اور ساری قوم اس کے پیچھے ہوتی ہے، عمل ہر عمل کے اندر بھائی، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو کہتے ہیں متمتع دو قسم پر ہے، متمتع یسوق الہدی، ایک وہ متمتع ہے جو ہدی کو یعنی قربانی کے جانور کو ہانکتا ہے یعنی اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، وہ متمتع اللہ یسوق الہدی، اور ایک وہ متمتع ہے جو ہدی کو نہیں ہانکتا یعنی اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا۔ ومعنی التمتع، اب تمتع کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ حج تمتع کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، یہ تمتع کا کیا معنی، یاد رکھیے تمتع کا لغوی معنی ہے فائدہ اٹھانا، کیا معنی ہے، فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا، اور اصطلاح شریعت میں اس کی تعریف جو ہے وہ آگے بیان کر رہے ہیں بھائی، دیکھیے بھائی، کہتے ہیں ومعنى التمتع، اور تمتع کا معنی جو ہے الترفق بأداء النسكين في سفر واحد، وہ فائدہ اٹھانا ہے دو عبادتوں کی ادائیگی کا، فی سفر واحد، ایک ہی سفر میں، من غیر ان یلم باہلہ بینہما الماما صحیحا، بغیر اس کے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ الامام کرے، بینہما ان دو عبادتوں کے درمیان یعنی حج اور عمرے کے درمیان، بغیر اس کے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ المام کرے ان دو عبادتوں کے درمیان المامن صحیحا. کون سا المام؟ صحیح. بغیر اس کے کہ وہ صحیح المام کرے اپنے گھر والوں کے ساتھ ان دو عبادتوں کے درمیان. بھئی یاد رکھیے, المام, المام کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر مختصر اقامت اختیار کرنا, تھوڑے عرصے کے لیے کہیں رہنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ المام کہلاتا ہے, المام کہلاتا ہے. اور المام صحیح یہ ہے کہ انسان بغیر احرام کے اپنے گھر جا کر قیام کر لے. مثلا آیا تھا عشور حج میں اور اس نے عمرہ کر لیا, اور عمرہ کرنے کے بعد پھر یہ اپنے وطن واپس چلا گیا عمرے سے حلال ہو کر, تو اب یہ گھر جب گیا حالت احرام میں ہے یا بغیر احرام کے ہے؟ بغیر احرام. توجہ ہے سبق کی طرف. عمرہ کر کے یہ کہاں چلا گیا؟ پھر اپنے وطن چلا گیا, تو اس نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ المام کیا, یعنی وہاں پر مختصر قیام کیا. اور حالت احرام میں یا بغیر حالت احرام کے ہے؟ بغیر حالت احرام کے, عمرے سے تو یہ حلال ہو چکا ہے, تو اس کو کہیں گے المام صحیح. کیا کہیں گے؟ المام صحیح کہیں گے. اور اگر یہ حدی کا جانور اپنے ساتھ لے کر گیا تھا عمرے کے اندر, تو پھر اس کے لیے تو احرام سے حلال ہونا جائز نہیں, تو یہ اسی احرام کے ساتھ واپس گھر آ گیا, اور گھر آ کر اس نے مختصر چند دنوں کے لیے اقامت کی, تو یہ المام ہوا اپنے گھر والوں کے ساتھ, ان اپنے گھر اس کا نزول ہوا مختصر وقت کے لیے. لیکن یہ اس پر, یہ حالت احرام میں ہے, اور اس پر مکہ واپس لوٹنا ضروری ہے کہ جا کر کیا کرے وہاں, اب حج بھی کرے گا, حج بھی کرنا چاہتا ہے, تو اس پر واپس لوٹنا ضروری ہوا. تو یہ جو اس کا گھر میں المام ہوا یہ المام فاسد کہلائے گا, کیونکہ یہ کس حالت میں ہے؟ حالت احرام میں, اور اس پر مکہ لوٹنا ضروری ہے. بھائی فرق سمجھ میں آیا؟ بھائی تو معلوم ہوا کہ جب بغیر احرام کے گھر والوں کے ساتھ اقامت کرے گا تو یہ کیا ہے؟ المام صحیح ہے, اور اس پر مکہ لوٹنا واجب نہیں. اور اگر یہ احرام کے ساتھ اپنے گھر والوں کے اپنے گھر میں نزول کرے گا اور وہاں اقامت کرے گا تو یہ کون سا المام ہوا؟ المام فاسد ہوا, کیونکہ حالت احرام میں ہے اور اس پر مکہ واپس جانا لازم ہے, واجب ہے. فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھیے, اب کہتے ہیں وہ معنی تمتع, اور تمتع کا معنی جو ہے یعنی اصطلاح شریعت میں الترفق بادا النسکین, وہ فائدہ اٹھانا ہے دو عبادتوں کی ادائیگی کا, فی سفر واحد, ایک ہی سفر میں, من غیر ان یلم باہلہ بینہما الماما صحیحا, بغیر اس کے کہ وہ صحیح المام کرے اپنے گھر والوں کے ساتھ, بینہما ان دو عبادتوں کے درمیان. معلوم ہوا ان دو عبادتوں کے درمیان اگر وہ المام صحیح کر لے گا, بغیر احرام کے گھر جا کر اقامت اختیار کر لے گا, تو اس کا حج تمتع باطل ہو گیا, کیونکہ حج تمتع کہتے ہی کس کو تھے؟ من غیر ان یلم, جس میں کیا ہو؟ المام صحیح نہ ہو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں المام صحیح نہیں ہونا چاہیے, اگر المام صحیح بیچ میں آ گیا تو حج تمتع رہے گا ہی نہیں, لہذا بعد میں جا کر یہ پھر کیا کرتا ہے؟ حج کرتا ہے. اس نے عمرہ ادا کر لیا تھا, قربانی کا جانور نہیں لے کر گیا تھا, یا جا کر عمرہ کر لیا حلال ہو گیا, پھر گھر آ گیا, اور پھر گھر سے واپس جاتا ہے, کیا کرتا ہے؟ حج کرتا ہے. اب یہ متمتع نہیں بلکہ یہ حج افراد کرنے والا ہے, حج افراد کرنے والا, اور ثمرہ ظاہر ہوگا کہ اس پر قربانی واجب ہے یا واجب نہیں. یہ گھر آیا تھا, گھر میں رہا, اور پھر گیا ہے حج کرنے, یہ کون سا حج؟ حج افراد ہے, اور حج افراد والے پر تو قربانی واجب نہیں, لہذا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر یہ حدی لے کر گیا تھا, وہ تو حالت احرام میں رہتا ہے, اس حالت میں, وہ احرام کی حالت میں گھر واپس آیا, اور المام تو کیا لیکن یہ المام کون سا ہے؟ المام فاسد ہے اور اس کا تو کوئی اعتبار نہیں، لہذا یہ پھر چلا گیا اور جا کر اب کیا کر رہا ہے؟ حج کر رہا ہے، تو یہ حج کون سا ہے؟ حج تمتع ہی ہے، کیونکہ وہ کس سے باطل ہوتا تھا؟ المام صحیح سے باطل ہوتا تھا، اور المام صحیح تو اس نے نہیں کیا بلکہ کون سا کیا ہے؟ المام فاسد کیا ہے، لہذا اب جا کر حج کرے گا تو وہ حج تمتع ہی ہے اور اس پر قربانی بھی واجب ہے، اور اس میں اختلاف بھی آئیں گے، وہ آگے صاحب ہدایہ بیان کریں گے. تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَيَدْخُلُهُ اخْتِلَافَاتٌ نُبَيِّنُهَا إِنشَاءَ اللَّهُ، اور اس میں اختلافات آتے ہیں، اختلافات داخل ہوتے ہیں جن کو ہم بیان کریں گے اگر اللہ نے چاہا. وَصِفَتُهُ، اور اس تمتع کا طریقہ یہ ہے، اس کی صفت یعنی اس کا طریقہ یہ ہے، اَن يَبْتَدِئَ مِنَ الْمِيقَاتِ، کہ حج کرنے والا ابتدا کرے کہاں سے؟ میقات سے. فی اشہر الحج، حج کے مہینوں میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ حج اور عمرہ دونوں کس میں ہونے چاہیے؟ اشہر حج میں ہونے چاہیے، پھر تمتع کہلائے گا. اور اشہر حج وہ آگے بیان کریں گے، رمضان گزرتے ہی فوراً اشہر حج شروع ہو گئے، شوال، ذقادہ اور ذلحج کے 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن، یہ کس کے ہیں؟ اشہر حج ہیں، حج کے مہینے ہیں. تو عمرہ بھی انہی کے اندر ہو، اور حج تو آئے گا ہی اسی میں، تو پھر ہی حج تمتع کہلائے گا. اگر عمرہ اس سے پہلے ہے تو پھر یہ حج تمتع نہیں ہے. تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے کہا اور حج تمتع کا طریقہ یہ ہے ایب تدی امین المیقات فی اشہر الحج، کہ ابتدا کرے میقات سے. فی اشہر الحج، کس میں؟ حج کے مہینوں میں. فیحرم بالعمرتی، تو احرام باندھے عمرے کا. کس کن مہینوں میں شروع کر رہا ہے؟ حج کے مہینوں میں، تو احرام باندھے عمرے کا. ویدخل مکہ، تا اور مکہ میں داخل ہو جائے. فیطوف لہا ویسعى لہا، فیطوف لہا اے فیطوف لعمرتن، بھائی طواف کرے کس کے لیے؟ عمرے کے لیے. ویسعى لہا، اور سعی کرے عمرے کے لیے. ویحلق او یقصر، اور اس کے بعد کیا کروا لے گا؟ حلق کروا لے گا، یعنی سر کے بال اسرے سے صاف کروا لے گا. او یقصر یا قصر کروا لے گا، سر کے بال چھوٹے کروا لے گا. وقد حل من عمرته، اور تحقیق یہ شخص اپنے عمرے سے حلال ہو گیا. جب بال کیا کروا دیے؟ چھوٹے کروا دیے یا حلق کروا لیا، تو عمرے سے حلال ہو گیا. وہذا ہوا تفسیر العمرتی، اور یہی عمرے کی تفسیر ہے، یعنی عمرے کی تفصیل اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے بھائی، کہ وہ صرف طواف اور سعی کا نام ہے، اور اس کے بعد حلق کروا لے تو حلال ہو جاتا ہے انسان. وَقَذَلِكَ اِذَا أَرَادَ أَن يُفْرِدَ بِالْعُمْرَتِ، اور اسی طرح ہے ہوگا جب وہ کوئی شخص ارادہ کرے اکیلا عمرے کرنے کا، بھائی کوئی شخص صرف کیا کرنا چاہتا ہے عمرہ، تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے. فَعَلَمَا ذَكَرْنَا، وہ کرے جو ہم نے ذکر کر دیا، جس جو اکیلے عمرے کا ارادہ کرے وہ یہ چیز کرے جو ہم نے ذکر کر دی. ہاکذا فعل رسول اللہ علیہ السلام فی عمرت القضائی، اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمرت القضاء میں. کس میں؟ عمرت القضاء میں. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی وہ 6 ہجری کے اندر آپ صحابہ کے ہمراہ عمرے کے لیے آئے بھائی، اور مکہ پر ابھی مشرکین کا قبضہ تھا. جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو مشرکین نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی بھائی، سمجھ میں آیا؟ انہوں نے لڑائی وغیرہ کی تیاری کر لی کہ ہم آپ لوگوں کو اندر نہیں آنے دیں گے. چنانچہ ان سے بات چیت شروع کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا ان کی طرف کہ ان سے بات چیت کریں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، عمرہ ادا کر کے ہم چلے جائیں گے. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، واپس آنے ہی نہیں دیا، 3 دن تک انہوں نے روکے رکھا. ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے تمام صحابہ سے موت پر بیعت لی, موت پر بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے, چاہے ہمیں اپنی جانیں دینا پڑی بھائی. اور پھر جب وہ مکہ والوں کو پتہ لگا کہ یہ تو بالکل جنگ کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں, تو انہوں نے پھر آدمی بھیجے اور صلح ہوئی, اور وہ شرائط لکھی گئیں کہ انسان ان کو پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کتنی سخت سخت شرائط ان کی منظور کر لی بھائی. انہی میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی ان کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا مکہ والوں کے پاس تو مکہ والے اس کو حوالے نہیں کریں گے, لیکن مکہ والوں میں سے اگر کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس چلا گیا تو مسلمان اس کو واپس مکہ والوں کے حوالے کریں گے. اور حضور علیہ السلام نے اس شرط کو بھی منظور کر لیا بھائی, اس شرط کو بھی. تو بہرحال یہ کتابوں کے اندر واقعے کی تفصیل ہے. حضور علیہ السلام نے بیعت لی اور پھر یہ معاہدہ لکھا گیا اور یہ صلح ہوئی, یہ صلح حدیبیہ کہلاتی ہے. اور انہوں نے اس صلح کے اندر ایک یہ بات بھی طے ہوئی کہ اس سال ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے, اس سال واپس آپ لوگ چلے جائیں گے, اگلے سال آ کر کیا کریں گے, عمرہ ادا کریں گے بھائی. چنانچہ پھر اگلے سال آ کر حضور علیہ السلام نے وہ عمرہ قضا فرمایا جو جس کا احرام آپ پچھلے سال آپ نے باندھا تھا, اور پھر بغیر عمرے کے ہی آپ کو اسے حلال ہونا پڑا. اور آپ بھی پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص روک دیا جائے حج عمرے سے تو اس پر اس کی قضا واجب ہوتی ہے, کیونکہ ایک دفعہ جس عمل کو شروع کر دیا ہے وہ انسان پر لازم ہو جاتا ہے. تو جب احرام باندھ لیا تھا تو عمرہ شروع ہو گیا تھا, تو یہ عمرہ جو اگلے سال حضور علیہ السلام نے آ کر فرمایا یہ کیا کہلاتا ہے, عمرۃ القضاء, کہ یہ اسی عمرے کی قضا تھی. تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاکذا فعل رسول اللہ علیہ السلام فی عمرۃ القضاء, اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا عمرہ قضاء میں, یعنی آپ نے طواف بھی کیا, آپ نے سعی بھی کی, اور سعی کے بعد آپ نے حلق بھی کروایا. تو یہ عمرے کے یہ افعال ہیں, اور اس طرح انسان اس احرام سے حلال ہوتا ہے. وقال مالک رحمہ اللہ لا حلق علیہ, کہ یہ عمرہ کرنے والے پر حلق نہیں ہے, یعنی سر کے بال اس کے اس طرح سے صاف کرنا یا اس بال چھوٹے کروانا اس پر ضروری نہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے انما العمرۃ الطواف او السعی, بھائی او ہے آپ کی کتابوں میں, او نہیں ہونا چاہیے, واو ہے یہ, واو بھائی. انما العمرۃ الطواف والسعی, کہ عمرہ تو طواف اور سعی ہے بھائی, عمرہ صرف کس چیز کا نام ہے, طواف اور سعی کا نام ہے بھائی. تو یہ او نہیں ہے, یہ واو ہے بھائی, واو. وہ فرماتے ہیں طواف اور سعی ہی کا نام عمرہ ہے, اس میں حلق وغیرہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہماری دلیل جو ہے وحجتنا علیہ ما روینا, اور ان کے خلاف ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا, وہ جو اوپر گزرا ہاکذا فعل رسول اللہ علیہ, حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا تھا عمرہ قضا میں. اور نیز ہماری دلیل جو ہے قوله تعالی, اللہ تعالی کا یہ قول ہے محلقین رؤوسکم, محلقین رؤوسکم بھائی. تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سچا خواب دکھایا کہ آپ البتہ ضرور داخل ہوں گے مسجد الحرام میں اگر اللہ نے چاہا, آمینین اس حال میں کہ آپ مامون ہوں گے, محلقین رؤوسکم و مقصرین اس حال میں کہ آپ اپنے سروں کا حلق کروانے والے ہوں گے, وَمُقَصِّرِينَ اور قصر کروانے والے ہو گے. تو دیکھیے یہاں پر یہ عمرۃ القضاء ہی کا ذکر قرآن میں آیا ہے, اور یہاں پر مقصرین اور محلقین ذکر کیا گیا. معلوم ہوا عمرے کے بعد بھی انسان کو کیا کرنا پڑے گا, حلق یا قصر کروانا پڑے گا. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے محلقین رؤوسکم الآیہ, تو نزلت فی عمرۃ القضاء, یہ آیت نازل ہوئی بھائی عمرۃ القضاء میں. اس کے بارے میں. وَلِأَنَّهَا لَمَّا كَ بھائی دو تو نقلی دلیلیں ذکر کر دی, ایک حدیث اس سے بھی پتا چلا عمرے کے بعد حلق قصر ہوگا, اور دوسری آیت اس سے بھی پتا چلا کہ عمرے کے بعد حلق یا قصر ہوگا. اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں بھائی عمرے کے لیے جب تلبیہ کہہ کر احرام باندھا جاتا تھا تو حلق کے ذریعے اب اس سے حلال بھی ہوا جائے گا. احرام باندھا تھا یا نہیں باندھا تھا, جب تلبیہ کہہ کر احرام باندھا تھا تو اس احرام سے نکلنا بھی اب ضروری ہوگا, اور وہ کس طرح ہوتا ہے, حلق یا قصر کے ذریعے ہوتا ہے جیسے حج کے اندر. بھائی تو کہتے ہیں ولی انھا لما کان لھا تحرم بالتلبیہ, اور نیز اس لیے کہ عمرے کے لیے جب احرام باندھنا ہے تلبیہ کے ساتھ تو کان لھا تحلل بالحلق, تو اس کے لیے حلال ہونا بھی ہوگا. بالحلق کس کے ذریعے, حلق کے ذریعے, کل حج جیسے کس میں ہے, جیسے حج میں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ, اور تلبیہ بند کر دے جب طواف کی ابتدا کرے. بھائی حج تمتو پر کوئی شخص گیا اور تلبیہ کہہ رہا ہے اور شروع میں عمرہ کرنا ہے تو کب تک یہ تلبیہ کہتا رہے گا؟ کہتے ہیں ہمارے نزدیک جب یہ طواف شروع کرے گا اس وقت تلبیہ بند کر دے گا, طواف کے آغاز تک وہ تلبیہ کہتا رہے گا, اور جب طواف شروع کرے گا یعنی حجر اسود کو بوسا دے گا یا حجر اسود کا استلام کرے گا تو اس وقت کیا کر دے گا, تلبیہ بند کر دے گا. جبکہ امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, بیت اللہ پر جیسے ہی پہلی نظر پڑے گی فوراً ہی تلبیہ بند کر دے گا. بھائی اس لیے کیونکہ یہ عمرہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی کی زیارت کا نام ہے, تو جب اس کی پہلی نظر بیت اللہ پر پڑ گئی تو بیت اللہ کی زیارت کر لی, مقصود تک پہنچ گیا, جو مقصد تھا اس تک پہنچ گیا, لہذا اب تلبیہ بند کر دے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے عمرۃ القضاء میں جب آپ نے حجر اسود کا استلام فرمایا تھا اس وقت آپ نے تلبیہ بند کیا تھا, اور نیز اس لیے کیونکہ عمرے کے اندر مقصود جو ہے وہ طواف ہے, اور تو جب تک مقصود تک نہیں پہنچا تلبیہ کہتا رہے, بے شک نظر پڑ چکی ہے لیکن ابھی طواف شروع نہیں کیا, مقصد تک نہیں پہنچا تو تلبیہ کہتا رہے بھائی, اور جب مقصد شروع کر دے یعنی طواف شروع کر دے تو تلبیہ بند کر دے. تو کہتے ہیں وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ, اور تلبیہ بند کر دے جب ابتدا کرے طواف کی. وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى الْبَيْتِ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ وَتَتِمُّ بِهِ, اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی اس کی نظر پڑے عَلَى الْبَيْتِ بیت اللہ پر تو تب تلبیہ بند کر دے. لِأَنَّ الْعُمْرَةَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ, اس لیے کیونکہ عمرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارت ہے. وَتَتِمُّ بِهِ, اور اس سے یہ پورا ہو جاتا ہے. بھائی عمرہ بیت اللہ کی زیارت ہے, اور جب پہلی نظر پڑے گی تو یہ مقصد حاصل ہو گیا, تو پہلی نظر پڑنے سے یہ بات پوری ہو جاتی ہے, وہ زیارت حاصل ہو جاتی ہے, لہذا اس وقت وہ تلبیہ بند کر دے. تو کہتے ہیں وَتَتِمُّ بِهِ, اور یہ نظر واقع ہونے سے یہ پورا ہو جاتا ہے. ولنا, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان النبی علیہ السلام فی عمرۃ القضاء قطع التلبیۃ حین استلم الحجر, کہ حضور علیہ السلام نے عمرۃ القضاء کے اندر تلبیہ بند فرمایا تھا. حین استلم الحجر, جس وقت آپ نے حجر اسود کا استلام فرمایا تو اس وقت تک آپ تلبیہ کہتے رہے تھے. ولئن, یہاں سے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں, ولئن المقصود هو الطواف, اور نیز اس لیے کیونکہ مقصود وہ طواف ہے. فیقطعها عند افتتاحه, تو تلبیہ کو بند کر دے طواف کے آغاز پر, اس کے شروع کرتے وقت. ولہذا یقطعها الحاج عند افتتاح الرمی, اور اسی وجہ سے حاجی جو ہے اس تلبیہ کو بند کرتا ہے رمی کا افتتاح کرتے ہوئے, رمی کو شروع کرتے ہوئے. ہم کہتے ہیں کہ عمرے کے اندر مقصود بیت اللہ کا طواف ہے, لہذا مقصود میں جب شروع ہو تو تلبیہ کہنا بند کر دے, اور اسی طرح حج کے اندر جب حج کے افعال شروع کرے تو اس وقت تلبیہ کہنا بند کر دے. اور حج کے افعال وہ کب شروع کر رہا ہے؟ جب وہ رمی کرنے لگا جمرہ عقبہ کی تو مقصود تک پہنچ گیا, حج کے افعال اس نے شروع کر دیے, لہذا اب تلبیہ کہنا بند کر دے. آپ کہیں گے بھائی حج کے اعمال تو پہلے سے ہی شروع ہیں, اس نے کیا کیا تھا؟ ہو سکتا ہے پہلے سعی بھی کر چکا ہو اور اس کے بعد کیا کیا ہو, یہ وقوف عرفہ بھی کر, وقوف عرفہ بھی کر کے آ رہا ہے. رمی تو 10 کو کرنی ہے, یہ 9 کو کہاں حاضری دے چکا؟ عرفات میں حاضری دے چکا, اور پھر مزدلفہ کے اندر بھی وقوف کر چکا. اب 10ویں تاریخ کو کہاں پہنچا ہے؟ مینا, اور کیا کر رہا ہے؟ رمی جمرہ کر رہا ہے. تو حج کے افعال تو پہلے سے شروع ہیں, لہذا پہلے سے تلبیہ بند ہونا چاہیے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حج کے افعال کب شروع ہو رہے ہیں؟ جب رمی شروع کر رہا ہے. بھائی جواب یہ کہ اگر اس نے پہلے سعی یا کر بھی لی, لیکن سعی یہ تو شریعت نے اس کو رخصت دے دی, پہلے کرنا چاہو تو کر لو, ورنہ دراصل تو یہ سعی کس کے بعد تھی؟ طواف زیارت کے بعد تھی, اور وہ تو ابھی کسی دن کرنا ہے. ابھی رمی جمرہ سے پہلے تو طواف زیارت نہیں, اس کے بعد ہے. بھائی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ سبق کی طرف توجہ ہے. اشکال کیا ہوتا ہے کہ حج, آپ نے کہا حج کے افعال جب شروع کرے گا تب تلبیہ بند کرے گا, اور اسی وجہ سے جب جمرہ عقبہ کی رمی کرنے لگے تو حج کے افعال شروع ہو رہے ہیں, لہذا تلبیہ بند کر دے. اشکال ہوتا ہے کہ حج کے افعال تو پہلے سے وہ کئی کا افعال کر چکا ہے, سعی بھی کر چکا ہے, اور وقوف عرفہ بھی کر چکا ہے, وقوف مزدلفہ بھی کر چکا ہے. تو اس کا جواب میں بتلا رہا ہوں کہ سعی کا وقت تو دراصل کیا تھا؟ طواف زیارت کے بعد تھا. یہ تو شریعت نے اس کو رخصت دے دی, پہلے بھی کر سکتے ہو, اس نے پہلے کر لیے اس وجہ سے. اور نیز عرفات میں, عرفات میں آپ نے کیا کیا؟ عرفات میں تو کچھ بھی نہیں کیا, صرف حاضری دے کر وہاں پہنچے, وہاں سے تو گزر کے بھی آ جائے تو کافی ہو جائے گا. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کوئی الگ عمل ابھی تک آپ کو نہیں کرنا پڑا تھا حج کا, اب جب رمی کرنے لگے اب باقاعدہ پہلا حج کا عمل شروع کر رہے ہیں. آپ کیا کیا کر رہے ہیں؟ رمی کر رہے ہیں. اس سے ما قبل تو کیا تھا؟ وقوف عرفہ میں بھی صرف کیا کیا تھا؟ صرف حاضری دی تھی, کوئی عمل نہیں کرنا پڑا آپ کو. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی وہاں سے تو کوئی نیند کی حالت میں بھی گزر جائے اس کا وقوف ادا ہو گیا یا نہیں ہو گیا, حالانکہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا یہاں تو صرف وقوف, یہاں سے گزرنا, یہاں حاضری ایک لمحے کے لیے بیچ میں سے گزر جاتا تو بھی کافی ہو جاتا, تو وہ بھی کوئی عمل گویا نہیں ہے ابھی تک. اور اس طرح وقوف مزدلفہ کے اندر بھی, وہاں بھی کوئی عمل الگ نہیں کرنا پڑا. ہاں اب آ کر کیا کرنا پڑا؟ باقاعدہ پہلا عمل کرنا پڑا, پہلا فعل کرنا پڑا حج کا. تو لہذا جیسے ہی یہ عمل شروع ہو اس سے پہلے ہی کیا کر دے؟ تلبیہ بند کر دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے. ولہذا یقطعها الحاج عند افتتاح الرمی, اور اسی وجہ سے حاجی جو ہے تلبیہ بند کر دیتا ہے رمی کو شروع کرتے وقت. قال ویقیم بمکہ حلالا, اور پھر وہ شخص, یہ شخص جو حج تمتع کرنے والا ہے, اس نے کیا کر لیا؟ عمرہ کر لیا, تو اس کے بعد اب حلال ہو کر مکہ ہی میں رہے. تو کہتے ہیں ویقیم بمکہ حلالا, اور وہ مقیم رہے مکہ میں حلال ہو کر, یعنی بغیر احرام کے. لأنه حل من العمرۃ, اس لیے کیونکہ یہ شخص عمرے سے حلال ہو چکا ہے. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد, بھائی اب یوم ترویہ آ گیا, حج تمتع کرنے والے نے عمرہ کر لیا تھا اور عمرے کے بعد اب وہ مکہ ہی میں حلال ہو کر رہنے لگا. اب یوم ترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ آ گئی, تو اب یہ حج کا احرام باندھے گا, حج کا احرام باندھے گا. اور حج کا احرام حرم سے جس جگہ سے بھی باندھنا چاہے باندھ سکتا ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام سے باندھے. کہاں سے؟ مسجد الحرام. لہذا وہ دو چادریں وہ اپنی رہائش پر ہی پہن لے, اور پھر مسجد الحرام آ جائے. دو چادریں پہننے سے احرام نہیں شروع ہوتا, احرام تو ان چادروں کا نام نہیں بلکہ اس پابندیوں والی اس حالت کا نام. تو لہٰذا دو چادریں پہن لی لیکن احرام ابھی بھی شروع نہیں. اب بہتر یہ ہے کہ مسجد الحرام آ جائے, یہاں آ کر وہ احرام کی دو سنتیں بھی پڑھ لے اور پھر اس کے بعد نیت بھی کر لے اور تلبیہ بھی کہہ لے تو احرام شروع ہو جائے گا. تو افضل کیا ہے, یہ احرام کہاں سے شروع کرے اور کہاں اس کی نیت کرے؟ مسجد الحرام میں. لیکن ضروری نہیں ہے, بلکہ حرم کے اندر جہاں سے بھی یہ احرام باندھنا چاہے باندھ سکتا ہے, اپنی رہائش گاہ پر بھی باندھ سکتا ہے. تفصیل سمجھ میں آ گئی, یہی ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ, اور جب یوم الترویہ آ جائے بھائی. فَإِذَا كَانَ اَيْ فَإِذَا سَبَتَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ, کانا یہاں کس معنی میں ہے؟ سبتا کے معنی میں, اور کانا سبتا کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے. اور جب یہ سبتا کے معنی میں ہے تو پھر یہ ایک اسم اور خبر کا تقاضا نہیں کرے گا بلکہ صرف فاعل کو چاہے گا, اور آگے یوم الترویہ اس کے لیے فاعل ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. پس جب یوم الترویہ ثابت ہو جائے یعنی یوم الترویہ آ جائے, احرم بالحج من المسجد, تو وہ شخص احرام باندھ لے حج کا, من المسجد, کہاں سے؟ مسجد سے. بھائی متن میں آیا وہ احرام باندھ لے مسجد سے, حالانکہ مسجد سے احرام باندھنا ضروری نہیں. یہی بات صاحب ہدایہ ذکر کریں گے. کہتے ہیں وشرط ان یحرم من الحرم, اور شرط یہ ہے کہ حرام سے احرام باندھے. اما المسجد فلیس بلازم, باقی مسجد سے احرام باندھنا لازم نہیں ہے. بھائی بات سمجھ. ہاں یہ افضل ہے, اس لیے متن میں افضل صورت ذکر کر دی گئی. تو متن میں مسجد کا ذکر ہونے کا یہ معنی نہیں کہ مسجد ہی سے باندھنا ضروری ہے. تو یہ معنی کہ شرط یہ ہے کہ یہ حرام حرام سے باندھے, جس جگہ سے بھی باندھ لے حرام کے اندر اندر بھائی. اما المسجد فلیس بلازمین, باقی مسجد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. وَهَذَا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَكِّيِّ, اور یہ اس وجہ سے. کیا کس وجہ سے؟ یہ احرام کا حرم میں سے باندھنا کیوں ضروری ہے؟ حرم جانتے ہو نا, ایک تو مسجد الحرام ہے, پھر یہ بیت اللہ کے ارد گرد چاروں طرف کچھ علاقہ ہے, بعض طرف چار پانچ میل, بعض طرف تین چار میل, بعض طرف آٹھ دس چودہ میل تک, یہ سارا علاقہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ حرم. تو حرم کے اندر سے احرام ہونا چاہیے, جس جگہ سے بھی ہو جائے. مسجد الحرام سے ہونا لازمی نہیں, مسجد الحرام سے باندھنا افضل ہے. تو بھائی یہ آپ نے کیوں کہا کہ حرم کے اندر سے ہی احرام ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وجہ یہ کہ جب اس نے عمرہ کر لیا اور عمرہ کرنے کے بعد یہ مکہ ہی میں مقیم رہا تو یہ بھی مکہ والوں کی طرح ہو گیا. کس کی طرح ہو گیا؟ مکہ والوں کی طرح ہو گیا. اور مکہ والے حج کا احرام مکہ ہی سے باندھتے ہیں, تو لہٰذا یہ بھی کہاں سے باندھے گا؟ مکہ یعنی حرم سے ہی. مکہ والے حرم سے ہی احرام حج کا باندھتے ہیں, تو یہ شخص بھی مکہ والوں کی طرح ہے, تو یہ بھی حج کا احرام کہاں سے اب باندھے گا؟ حرم ہی سے باندھے گا. تفصیل سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے وہذا لانہ فی معنی المکی, اور یہ اس لیے کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ مکہ والوں کے معنی میں ہے, مکی شخص کے معنی میں ہے. وَمِقَاتُ الْمَكِّيِّ فِي الْحَجِّ الْحَرَمُ عَلَى مَا بَيَّنَّا, اور مکہ والے کا میقات حج کے اندر وہ حرم ہی ہے. عَلَى مَا بَيَّنَّا, بوجہ اس کے جو ہم نے بیان کر دی. یہ پہلے ذکر ہو چکا بھائی کہ مکہ والوں کا میقات حرم ہی ہے حج میں. عمرہ وہ کرنا چاہے مکہ والا, مکے والا عمرہ کرنا چاہے تو حرم سے نکلنا پڑے گا. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضور علیہ السلام نے کہاں سے عمرہ کروانے کا حکم دیا تھا؟ تنعیم مقام سے, اور اس کو آج کل وہاں ایک مسجد ہے جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں بھائی. تو عمرے کے لیے تھوڑا سفر کرنا پڑے گا کیونکہ عمرہ طواف اور سعی کا نام ہے, اور طواف اور سعی تو حرم ہی میں کی جاتی ہے, لہذا تھوڑا سفر کر کے وہ آ جائے. اور حج, حج تو اس میں تو مزدلفہ بھی جانا ہے, اس میں تو عرفات بھی جانا ہے, وہاں تو سفر کرنا ہی پڑے گا, لہذا اس کے لیے حرم ہی سے احرام باندھ لیا جاتا ہے. وفعل ما يفعله الحاج المفرد, اور یہ جو متمتع ہے یہ حج کا احرام باندھنے والا, یہ کرے گا وہ ما وہ عمل یفعلہ الحاج المفرد جو مفرد حاجی کرتا ہے، وہ اعمال جو مفرد حاجی کرتا تھا حج افراد والا، وہی اعمال وہ سارے یہ بھی عمل کرے گا بھائی، لانه مؤدی للحج، اس لیے کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ حج ادا کرنے والا ہے، الا انه یرمل فی طواف الزیارت، بھائی آگے یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، کس کا ذکر چل رہا ہے؟ حج تمتع والے کا، حج تمتع والے نے آتے ہی حرم پہنچتے ہی سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ عمرہ کیا تھا، پھر حلال ہو گیا تھا، پھر اب اس نے آٹھویں ذی الحجہ کو کیا کیا ہے؟ حج کا احرام باندھنا ہی، اور پھر آگے آپ کو یہ چل کر بتائیں گے بھی کہ آٹھویں ہی کو احرام حج کا باندھنا ضروری نہیں ہے، آٹھویں کو تو باندھنا ہی باندھنا ہے، آٹھویں سے پہلے بھی یہ باندھ سکتا ہے، اور پہلے باندھ لے تو وہ افضل ہے، پہلے کیا کر لے، پہلے احرام کی نیت کر لے اور احرام باندھ لے تو افضل ہے، تاکہ پہلے سے ہی یہ حج کے لیے مکمل تیار ہو گئی، تو افضل یہ ہے۔ اب یہ جو اس نے حج کا احرام باندھ لیا اور پھر اس نے جانا ہے مینا، لیکن یہ حج کی سعی پہلے ہی کرنا چاہتا ہے تو پہلے بھی کر سکتا ہے، کیا کر لے، سعی پہلے بھی کر سکتا ہے حج کی سعی، کیونکہ اب احرام تو حج کا باندھ لیا، اب حج کی سعی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے پھر پہلے ایک طواف کر لے نفلی طواف، اور اس کے بعد کیا کر لے، سعی کر لے، لیکن اگر ابھی سعی نہ کی پھر سعی کب کرنا پڑے گی، طواف زیارت کے بعد کرنا پڑے گی، اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں، ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو اس میں استباع بھی کیا جاتا ہے، یعنی دائیں کندھے کو بھی ننگا کیا جاتا ہے اور رمل بھی کیا جاتا ہے، بار بار ذکر کر رہا ہوں دو چیزیں، ایک استباع اور ایک رمل، رمل تو ہوگا ہی ہوگا ہر اس طواف میں، ہر اس طواف کے پہلے تین چکروں میں، جس کے بعد کیا ہے سعی، استباع بھی ہوگا، لیکن استباع تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس نے احرام باندھا ہو، اگر احرام باندھا ہوا ہے اس طواف میں تو استباع بھی کر لے گا، اور اگر احرام وہ اتار چکا ہے، جیسے طواف زیارت میں عموماً کیا کرتا ہے انسان، احرام اتارا ہوتا ہے، کپڑے پہن لیے ہوتے ہیں، پھر طواف زیارت کرنے عموماً آتا ہے، تو پھر تو استباع وہاں نہیں ہو سکتا، تو وہاں استباع پھر نہیں ہوگا، صرف کیا ہوگا، رمل ہوگا، لیکن اگر احرام اس وقت باندھا ہوا تو اس میں بھی کیا کرنا پڑے گا، استباع بھی کرے گا اور رمل بھی کرے گا، تفصیل سمجھ میں آ گئی۔ تو اب دیکھیے اس شخص نے آٹھویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ لیا، اور پھر دسویں کو کیا کرے گا، جا کر طواف زیارت کرے گا یہاں آ کر، تو طواف زیارت میں یہ رمل بھی کرے گا، کیا کرے گا، کیوں رمل کیوں کرے گا، بھائی ساری وجہ میں ذکر کر چکا ہوں، پھر تفصیل سوچ میں کیوں پڑھتے ہیں آپ، ہاں طواف زیارت کے بعد چونکہ اس نے سعی کرنی ہے تو اس میں رمل بھی کرے گا، اور اگر سعی اس نے آٹھ کو ہی کر لی پھر تو اس کے بعد سعی نہیں، لہذا پھر اس میں رمل بھی نہیں کرے گا، یہ سارا کچھ آگے یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں الا انہ یرمل فی طواف زیارتی ویفعل بعدہ، مگر یہ بات ہے کہ یہ جو متمتع ہے یہ رمل بھی کرے گا طواف زیارت میں، ویفعل بعدہ اور طواف زیارت کے بعد سعی بھی کرے گا، یہ کون سی صورت ہے، جب پہلے اس نے سعی نہ کی ہو تو رمل بھی کرے گا طواف زیارت میں، ویفعل بعدہ اور اس کے بعد سعی بھی کرے گا، لأن هذا اول طواف له فی الحج، اس لیے کیونکہ یہ شخص کا پہلا طواف ہے حج کے اندر، بخلاف المفرد، بخلاف مفرد کے حج افراد کرنے والا، لأنه قد سعى مرة، اس لیے کیونکہ وہ تو سعی کر چکا تھا، حج افراد والے نے طواف قدوم کے بعد ہی کیا کر لی تھی، سعی کر لی تھی، لہذا وہ رمل بھی نہیں کرتا تھا طواف زیارت میں اور اس کے بعد سعی بھی نہیں کرتا تھا، لیکن یہ کیا کرے گا، رمل بھی کرے گا اور سعی بھی کرے گا، لیکن یہ کب، جب اس نے پہلے سعی نہ کی ہو، اگر پہلے سعی کر چکا ہے یہ تمتع والا تو پھر یہ بھی رمل بھی نہیں کرے گا اور سعی بھی نہیں کرے گا. یہ آگے بیان کر رہے ہیں ولو کان ھذا المتمتع بعدما احرم بالحج, اور اگر یہ متمتع بعد اس کے کہ جب اس نے حج کا احرام باندھ لیا اس کے بعد طاف وسعى, اس نے آٹھویں ہی کو طواف و سعى طواف کر لیا اس متمتع نے اور سعی بھی کر لی قبل ان یروح الی منا روانہ ہونے سے پہلے, تو اس صورت میں لم یرمل فی طواف زیارتی ولا یسعى بعدہ, تو پھر طواف زیارت میں رمل بھی نہیں کرے گا اور اس کے بعد سعی بھی نہیں کرے گا. تفصیل سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ لأنه قد اتى بذلك مرة, اس لیے کیونکہ تحقیق وہ یہ کر چکا ہے ایک مرتبہ, آٹھویں ہی کو جب یہ ایک مرتبہ یہ سعی کر چکا ہے تو دوبارہ اس کو نہیں کرے گا بھائی. وعليه دم التمتع, اور نیز اس حج تمتع کرنے والے پر دم تمتع یعنی تمتع کی قربانی بھی واجب ہے. للنفس الذي تلوناه, اس نفس کی وجہ سے جس کو ہم نے تلاوت کیا. نفس میں نے بتلایا تھا قرآن اور حدیث کو کیا کہتے ہیں, نفس, تو اس نفس کی وجہ سے یعنی اس آیت کی وجہ سے جس کو ہم نے تلاوت کیا تھا, اور وہ کیا آیت تھی, فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستیسر من الحج, تو جو اس کو میسر ہو قربانی میں سے اس کی کیا کر لے, قربانی کر لے. فإن لم یجد, اچھا بھائی اگر اس متمتع کو قربانی کا جانور نہ ملا پھر کیا کرے گا؟ آپ پہلے پڑھ چکے حج قران کے اندر کہ 10 روزے رکھنا پڑیں گے, 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے جب گھر واپس آ جائے بھائی, وہی ذکر کر رہے ہیں. فَإِن لَمْ يَجِدْ, اگر اس کو قربانی نہ ملے, صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ, تو یہ 3 روزے رکھے گا ایام حج میں اور 7 روزے رکھے گا اذا رجع, جب واپس لوٹ آئے. عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ فِي الْقِرَانِ, اسی طریقے پر جس کو ہم نے حج قران میں بیان کر دیا. فَإِنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ ثُمَّ اعْتَمَرَ لَمْ يُجْزِهِ عَنِ الثَّلَاثَةِ. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص ہے اس کا حج تمتع کرنے کا ارادہ ہے, حج تمتع کرنے کا ارادہ ہے لیکن باقی خرچہ تو اس کے پاس پورا ہے, قربانی کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں, تو اس نے کیا سوچا کہ میں وہ 10 روزے رکھ لوں گا اور 10 میں سے 3 تو اشہور حج کے وقت میں رکھنے ہیں, اور حج کا وقت تو کب شروع ہو جاتا ہے, رمضان گزرتے ہی حج کا وقت شروع ہو گیا, تو شوال بھی کس کا وقت ہے, حج کا وقت ہے, لہذا اس نے شوال ہی میں وہ 3 روزے رکھ لیے جو حج کے وقت میں رکھنے ضروری تھے, اور حال یہ ہے کہ ابھی اس نے عمرے کا بھی احرام نہیں باندھا, تو کیا یہ روزے اس کے لیے 3 کافی ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کافی نہیں ہوں گے, اس لیے کیونکہ یہ روزے کیوں واجب ہوئے, اس پر کیوں واجب ہوں گے, حج تمتع کی وجہ سے, کیونکہ وہ حج تمتع آئے گا اور حج تمتع میں پھر کیا آئے گی, قربانی آئے گی, اور قربانی کے بعد یہ جب اس کو نہیں اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا پڑیں گے, 3 روزے حج کے دنوں ہی میں رکھنا پڑیں گے, اور ابھی تو اس نے تمتع یا ابھی اس نے شروع ہی نہیں کیا, عمرے کا احرام باندھ دے گا تو تمتع شروع ہو جائے, کیونکہ تمتع کس کو کہتے ہیں, حج اور عمرے کو جمع کرنا, کس میں, اشہر حج میں, اور عمرے کا احرام الگ ہو اور حج کا احرام الگ ہو, تو لہذا ابھی تو یہ متمتع بنا ہی نہیں ہے, لہذا پہلے سے ہی روزے اس نے رکھے, تو یہ سبب کے پائے جانے سے پہلے اس نے ایک چیز کو ادا کیا, اور سبب سے پہلے تو ادا نہیں ہو سکتی, ہاں سبب پایا جائے تو پھر ادا صحیح ہے. جیسے ایک شخص ہے اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں, لیکن وہ پھر بھی کیا کرتا ہے, پہلے سے زکات دے دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے سال کے آخر تک میرے پاس کیا آ جائے, نصاب کے بقدر مال آ جائے, تو بھائی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس صورت میں یہ زکات ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی جب یہ نصاب کے بقدر مال کا ہی مالک نہیں ہے تو سبب نہیں پایا گیا، جب سبب نہیں پایا گیا تو اس پر اس کی طرف سے ادائیگی بھی صحیح نہیں. ہاں اگر نصاب کے بقدر مال ہوتا پھر تو سبب موجود تھا، پھر پہلے سے ادا کر سکتا تھا. صورت سمجھ میں آگئی؟ لہذا اس کے روزے اس کے لیے کافی نہیں. تو کہتے ہیں فَإِن صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن شَوَّالٍ ثُمَّ اعْتَمَرَ لَمْ يُجْزِهِ عَنِ الثَّلَاثَةِ. فَإِن صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن شَوَّالٍ، بس اگر اس نے روزے رکھے تین، کس میں سے؟ شوال میں سے. ثُمَّ اعْتَمَرَ، پھر اس نے عمرہ کیا، پھر عمرہ کیا یعنی پھر اس کا احرام باندھا اور عمرہ کیا، لم یجزہ عن الثلاثۃ، تو یہ اس کے لیے وہ ان تین روزوں سے کافی نہیں. یہ جو تین روزے اس نے رکھے یہ وہ قربانی والے تین روزوں سے کافی نہیں، یہ اس کے قائم مقام نہیں، یہ یعنی اس سے وہ ادا نہیں ہوں گے. لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ هَذَا الصَّوْمِ التَّمَتُّعُ، اس لیے کیونکہ ان روزوں کے وجوب کا سبب حج تمتع ہے. لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنِ الدَّمِ، اس لیے کیونکہ یہ روزے بدل ہیں اس تمتع کے دم سے. وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ غَيْرُ مُتَمَتِّعٍ، اور یہ شخص تو اس حالت میں غیر متمتع ہے، یعنی جب ابھی اس نے عمرے کا احرام میں نہیں باندھا تو پھر تو یہ ابھی متمتع ہی نہیں ہوا، اور ان روزوں کے وجوب کا سبب ہی کیا تھا؟ حج تمتع تھا، تو یہ تو ابھی متمتع ہی نہیں بانا، تو سبب سے پہلے اس نے روزے ادا کر لیے. فلا يجوز اداؤه قبل وجود السبب، تو لہذا اس روزے کو ادا کرنا اس کے سبب کے پائے جانے سے پہلے جائز نہیں ہے. فلا يجوز اداؤه، لہذا جائز نہیں ہے اس روزے کو ادا کرنا قبل وجود السبب، اس کے سبب کے پائے جانے سے پہلے. وَإِن صَامَهَا بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَن يَطُوفَ جَازَ، اور اگر اس شخص نے روزہ رکھا بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، بعد اس کے کہ جب اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا تھا، قبل أَن يَطُوفَ، طواف سے پہلے ہی عمرے کا احرام باندھ چکا ہے، اگر جب ہی اس نے عمرے کا طواف بھی نہیں کیا تو اس سے پہلے یہ روزے رکھتا ہے اس احرام کی حالت میں، جَازَ عِنْدَنَا، تو ہمارے نزدیک جائز ہے. خلافا لشافی رحم اللہ، بخلاف امام شافی رحم اللہ کے. لہو قولہ تعالی، ان کی دلیل اللہ تعالی کا یہ قول ہے، یہ امام شافی رحم اللہ کی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، کہ تین روزے رکھنا ہے کس میں؟ حج میں. معلوم ہوا کہ یہ روزے حج میں ہونا ضروری، یعنی حج کے احرام میں ہونا ضروری ہیں، اور یہ تو ابھی اس نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ عمرے کا، لہذا جائز نہیں. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ اداہ بعد ان اعقاد السبب، ہی کہ اس شخص نے ان روزوں کو ادا کیا ہے بعد اس کے کہ جبکہ ان روزوں کا سبب منعقد ہو گیا، روزوں کا سبب منعقد ہو گیا تھا، اور روزوں کا سبب کیا تھا؟ حج تمتع تھا، اور یہ شخص متمتع ہے، جب اس نے عمرہ شروع کر دیا تو کیا بن گیا؟ اس نے آگے چل کے حج بھی کرنا ہے، تو جب عمرے کا احرام باندھتے ہی یہ کیا کہلائے گا؟ متمتع کہلائے گا، تو سبب پایا گیا، اور سبب کے پائے جانے کے بعد ادا صحیح ہوتی ہے، لہذا اس کے روزے جائز ہو جائیں. یہ مانا ولانا انہ اداہ بعد انعقاد السبب، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اس نے ان روزوں کو ادا کیا ہے ان کے سبب منعقد ہو جانے کے بعد. والمراد بالحج المذکور فی النص وقته علی ما بینا، اور وہ حج جو مذکور ہے نص میں یعنی آیت کے اندر، اس سے مراد وقته، اس حج کا وقت مراد ہے، علی ما بینا، بوجہ اس کے جو ہم بیان کر چکے پچھلے سبق میں تفصیل آئی تھی کہ حج سے مراد حج کا وقت ہے. والافضل تاخیرها الى اخر وقتها، اور افضل ان روزوں کے اندر یہ ہے کہ ان کو مؤخر کیا جائے ان کے آخری وقت تک. وہ یوم عرفہ لما بینا فی القرآن، اور وہ آخر وقت کیا ہے؟ یوم عرفہ ہے، اس وجہ سے جو ہم نے حج قرآن میں بیان کر دی، تو لہذا آخر تک مؤخر کرے بھائی، آخری وقت تک، اور سات، آٹھ اور نو یعنی یوم عرفہ آخری دن اس کا بنے، تو سات، آٹھ، نو ذی الحج کو یہ روزے رکھے. کس وجہ سے؟ جو ہم نے قرآن میں بیان کر دی. کیا وجہ بیان کی تھی قرآن میں؟ کہ شاید اس کو اس وقت تک کہیں سے قربانی کا جانور میسر آ جائے، تو یہ قربانی پر ہی قادر ہو جائے، لہذا مؤخر کرتا رہے ان کو بھائی آخر وقت تک. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.